بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین, آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کی عناوین.
شیعہ سنی اختلاف, دشمن کی اسٹریٹجی. وال اسٹریٹ مخالف تحریک کو ایک ماہ مکمل. امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان. شام میں صدر بشار اسد کی حمایت میں مظاہرے. قذافی کی ہلاکت اور لیبیا کی صورتحال.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے زاویہ انڈر اسکور نگاہ @sahartv.ir. ناظرین, قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دینا دشمن کی اہم اسٹریٹجی ہے. آپ نے فرمایا کہ شیعہ سنی فرقوں کے گہرے اور اہم اشتراکات ہیں اور دونوں فرقوں کے مشترکہ مفادات ہیں جن پر پردہ ڈال کر دشمن اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کرنا چاہتا ہے. ملاحظہ فرمائے ہمارا تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امت مسلمہ کے درمیان دشمنوں کی تفرقہ انگیزیوں کے بارے میں خبردار کیا ہے. قائد انقلاب اسلامی نے پیر کے روز ایران کے مغربی صوبے کرمانشاہ کے علاقے پاوے اور اورامانات میں عظیم الشان عوامی اجتماعات سے خطاب میں امت مسلمہ کے درمیان تفرقہ انگیزی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان اختلافات پھیلانا دشمن کی اسٹریٹجک پالیسی ہے. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ شیعہ مسلمانوں اور اہل سنت کے درمیان وسیع اور گہرا مذہبی اور نظریاتی اشتراک پایا جاتا ہے اور دونوں کے مفادات بھی مشترک ہیں, لیکن دشمن ان واضح مشترکہ نکات سے انکار اور انہیں کم اہمیت ظاہر کر کے اپنے مضمون تسلط پسندانہ مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اتحاد و یکجہتی کے تحفظ کی ضرورت اور دشمنان اسلام کی تفرقہ انگیزی کے بارے میں قائد انقلاب اسلامی کے خطاب ایک بار پھر اس بات پر تاکید ہے کہ آج امت مسلمہ کا اتحاد ہر دور سے زیادہ دشمنان اسلام کی سازشوں کا نشانہ ہے. علاقے کی عوامی انقلابی تحریکوں میں خلل ڈالنا, ان تحریکوں کو ہائی جیک کرنے کی کوشش اور اسلامی جمہوریہ ایران پر دہشت گردی کے حالیہ الزامات ان اقدامات کا حصہ ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دشمن امت مسلمہ کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے کسی بھی سازش سے باز نہیں آتے ہیں. بے شک موجودہ حالات میں اسلامی بیداری نے بڑی تبدیلیوں کو جنم دیا ہے اور یہ علاقے میں نئی حکومتوں کے اقتدار میں آنے کا نیا اور حساس مرحلہ ہے. یقیناً موجودہ صورتحال کو بدلنے کے لیے دشمن کے تفرقہ انگیز اقدامات امت مسلمہ میں وسیع پیمانے پر تفرقہ پھیلانے کی سازشوں کا ہی حصہ ہیں جن کا جائزہ لینا اس حساس وقت میں نہایت اہمیت کا حامل ہے. ظاہر سی بات ہے کہ سامراجی طاقتوں کے مد مقابل اسلامی جمہوریہ ایران کی پائیداری اور استقامت ایک مؤثر عامل ہے جو علاقے کے حال اور مستقبل کو موڑنے کی طاقت رکھتا ہے اور علاقے کے حالات پر بڑی حد تک اثر انداز ہوگا. اسلامی جمہوریہ ایران نے گزشتہ 32 برس کے دوران سامراج کی ہر طرح کی سازشوں اور دباؤ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور اس کی یہ پائیداری ایک مثال بن چکی ہے. اسی بنا پر علاقائی قوموں کے نزدیک اسے جو مقبولیت حاصل ہے وہ عالم اسلام کی رائے عامہ پر بھرپور طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے. جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ملت ایران کا اتحاد اور اسلامی جمہوریہ ایران کا رول ماڈل قوموں کے ذہنوں میں اعتبار کا پیمانہ بن سکتا ہے جس سے ملت ایران اور علاقے کی قوموں کو فائدہ پہنچے گا. تاہم یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ملت ایران علاقے کی قوموں کی قیادت کا دعویٰ نہیں رکھتی, کیونکہ ہر قوم اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کے سہارے اپنا راستہ خود منتخب کرتی ہے. دراصل جو چیز قوموں کی بیداری کو کمال تک پہنچانے میں اہمیت رکھتی ہے وہ دشمن کی زیادہ سے زیادہ پہچان اور اس کی تفرقہ انگیز سازشوں کو سمجھنا ہے. دشمن صدیوں سے امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالنے کا حربہ استعمال کر رہا ہے, لیکن جو چیز گزشتہ عشرے کے دوران علاقے میں دیکھی گئی ہے وہ ماضی کی پالیسیوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. عالم اسلام آج نہایت ہی خطرناک سازشوں کی زد میں ہے, کیونکہ دشمن اسلام اور مسلمانوں پر اندر ہی سے وار کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ شیعہ سنی آپس میں دست بہ قریبا ہوں اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگیں. اسلامی ممالک اہم اور اصل مسائل کو چھوڑ کر جزوی مسائل میں الجھ کر رہ جائیں. ان سازشوں سے مقابلہ کرنے کا واحد راستہ مزاحمت ہے، جس سے ملت دشمن کے مقابل استحکام حاصل کر لے گی، ورنہ سکے کا دوسرا رخ ظاہر ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ دشمن شیعہ سنی اختلافات پھیلانے کے بعد ان فرقوں کی دیگر شاخوں میں بھی اختلافات پھیلانا شروع کر دیں گے۔
ناظرین، وال اسٹریٹ پر قبضہ کرو تحریک کو ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور تحریک پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے التحریر اسکوائر کا منظر نیو یارک میں بھی دہرایا گیا اور عوام شیئر مارکیٹ کے سامنے وال اسٹریٹ پر جمع ہو گئے۔ عوام نے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، جس کی بازگشت بہت دور تک سنائی دی۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
وال اسٹریٹ پر قبضہ کرو تحریک کو شروع ہوئے ایک ماہ کا عرصہ مکمل ہو گیا ہے۔ 17 ستمبر کو سینکڑوں مظاہروں میں مشرق وسطی میں پیدا ہونے والی عوامی بیداری کی لہر اور قاہرہ کے آزادی اسکوائر پر دھرنا دینے والوں کو اپنے لیے نمونہ عمل بناتے ہوئے وال اسٹریٹ پر اسٹاک ایکسچینج کی عمارت کے سامنے اجتماع کیا، تاکہ اپنی صدا احتجاج بڑے بڑے سرمایہ داروں تک پہنچا سکیں۔ اس کے بعد ایک مہینے میں ہی یہ تحریک صرف امریکہ تک محدود نہیں رہی بلکہ یورپ اور دیگر ملکوں میں بھی پھیل گئی، اور اب یہ صدا احتجاج پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ وال اسٹریٹ پر قبضہ کرو تحریک بدعنوانی میں مبتلا سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تحریک ہے، اور اس تحریک میں شامل بہت سے افراد سرمایہ دارانہ نظام میں بنیادی اصلاحات کے خواہاں ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں جو لوگ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف صدا احتجاج بلند کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا غم و غصہ ہے کہ معاشرے کے 1% لوگوں نے 99% دولت و ثروت پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مظاہرین ایسی سرمایہ داری سے بھی نالا ہیں جو کسی اصول و ضابطے کی پابند نہیں ہے، اور جو بڑے بڑے عہدیداروں کو اقتصادی جنود اور بحران کے ایام میں بھی بھاری بھرکم رقم بونس کے نام پر دینے کی کھلی چھوٹ دیتی ہے۔ آخرکار بڑے بڑے سرمایہ داروں کو سہارا دینے کی غرض سے حکمرانوں کی کوششوں نے امریکہ اور یورپ کے دسیوں لاکھ بے روزگاروں کے غصے کی آگ کو بھڑکا دیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف احتجاج کرنے والوں کا مطالبہ ہے کہ دولت و ثروت کو معاشرے کے 99% حصے میں منصفانہ طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ مظاہرین نے کہا ہے کہ یہ مظاہرے سرمایہ دارانہ نظام کی خامیوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے کیے جا رہے ہیں جو دنیا میں عدم مساوات کا باعث ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں عوامی ناراضگی کی بنیادی وجوہات کے پیش نظر ان ممالک کی سماجی تحریکوں میں وسعت پیدا ہوئی ہے، اور مغرب میں حکومت کے روایتی ڈھانچوں کو چیلنجوں کا سامنا ہے۔ مثال کے طور پر سرمایہ دارانہ نظام کے مخالفین نے انٹرنیٹ جیسے اطلاع رسانی کے نئے طریقوں سے استفادہ کر کے عالمی تحریک کو منظم کیا ہے، جس میں واضح قیادت تو موجود نہیں ہے لیکن ایک ساتھ لاکھوں کروڑوں افراد ایک مشترکہ ہدف تک پہنچنے کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں۔ یہ نیا تجربہ مغرب کے سرمایہ داروں کی طرف سے چلائے جانے والے سیاسی نظام اور جمہوریت سے پوری طرح متضاد ہے۔ دوسرے الفاظ میں، نئے دور میں حکمراں جماعتیں اور ذرائع ابلاغ لوگوں اور قوموں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں، اور وہ اپنے ملکوں میں بے روزگاری، غربت اور بدعنوانی جیسے مسائل پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ یہ صورتحال مغرب میں تسلط کے ٹوٹنے کا سبب ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک کی سڑکوں پر ایک ماہ سے جاری احتجاج سے پتہ چلتا ہے کہ حکمراں طبقے کے پروپیگنڈوں کے برخلاف سیاسی اور سماجی میدانوں میں عوامی دھڑوں کی موجودگی تقریبی اور خانمہ برباد نہیں ہوتی، اور حکمرانوں کے پاس عوام کی صدا احتجاج پر کان دھرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ البتہ اس عوامی تحریک کو کچھ خطرات کا بھی سامنا ہے، جن میں اہم ترین خطرہ تشدد اور اس کے اصل راستے سے منحرف ہونے کا ہے۔ لہذا اگر سرمایہ دارانہ نظام کے مرکھنے بیل کے خلاف تحریک چلانے والے تشدد سے دور رہیں، اپنے مقاصد کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں اور اس تحریک کو مقاصد سے نہ ہٹنے دیں، تو وہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام میں بنیادی اصلاحات لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
ناظرین، پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکہ کے ڈرون حملے جاری ہی تھے کہ نیٹو کے طیاروں نے بھی پاکستان کی فضائی حدود کے خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار شکیل صدیقی کے خیالات۔
جو موجودہ دورہ ہے امریکی وزیر خارجہ کا, اس کی علامات سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ دورہ انتہائی اجلت میں اور دباؤ میں کیا جا رہا ہے, اور اس کی وجوہات بھی ہیں. اس لیے ہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخاب درپیش ہے, اور دوسری طرف جو ہے افغانستان کی صورتحال جو ہے امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. امریکہ افغانستان میں شکست سے دوچار ہے, اور یہ شکست کا داغ دے کر باراک اوباما جو ہے وہ صدارتی مارکے میں داخل نہیں ہو سکتے. لہذا امریکی انتظامیہ کی یہ حکمت عملی نظر آتی ہے کہ وہ آنے والے انتخابات میں بالخصوص جو ہے وہ اس جنگ کے بارے میں اور جنگ کے جو نتائج ہیں اس کے بارے میں امریکی عوام کے سامنے کوئی ایسی خوشکن خبر لے کر جائیں جس سے ان کو سیاسی فائدہ پہنچ سکے. اسی یعنی کہ ایک اور اہم پہلو جو ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ یورپ سمیت امریکہ میں اس وقت شدید مالی بحران کا سامنا بھی ہے, اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جو ہے وہ امریکی عوام اور پورے یورپ میں ایک مومنٹ جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اس پوری صورتحال میں جنگ جو ہے وہ ایک نہایت مہلک قسم کا جو ہے مسئلہ ہے جسے امریکی انتظامیہ فیس نہیں کر پا رہی ہے. موجودہ دورے میں جو ہیلری کلنٹن پاکستان تشریف لائی ہیں اس سے بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اجرت میں پاکستانی حکمرانوں اور عسکری جو ان کی ٹیم ہے اس سے کچھ ایسے فیصلے کرانا چاہتی ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی گرتی ہوئی سیاسی ساکھ کو بحال کر سکے. اس میں سر فہرست جو پروپیگنڈا مستقل طور پر امریکہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے وہ حقانی نیٹ ورک کا ہے, اور امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے یا تو پاکستان کوئی فوری طور پہ فوجی آپریشن کرے, اور اگر کوئی فوجی آپریشن نہیں کرتا ہے تو امریکہ جو ہے وہ از خود کوئی ایسی کاروائی کرے جس کا مقصد جو ہے وہ ایک طرف یہ ہو کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف اقدامات کر سکے, اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے عوام کو یہ تاثر دے سکے کہ جیسے وہ افغانستان کی جنگ کے جو اثرات ہیں جو پاکستان تک پہنچے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. لیکن میرے نزدیک ان باتوں سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک رائے عامہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی شکست کو اور افغان جنگ کو وہ پاکستان کی سرحدوں میں منتقل کر چکا ہے, اور اس حوالے سے اس کی نظریں اور اس کا جو پورا ہدف ہے وہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے. تو جس طرح سے ابھی حالیہ دنوں میں جو امریکی آفیشلز ہیں انہوں نے پاکستان کی افواج پر اور اس کے خفیہ اداروں پر جس طرح کے الزامات عائد کیے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ امریکہ پاکستان پر انتہائی دباؤ بڑھا کر کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہتا ہے جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ امریکی عوام کی رائے عامہ کو تبدیل کرنا چاہے, اور یہ رائے عامہ تبدیل کر کے جو داخلی اس کی جو صورتحال ہے اس کو وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے.
ناظرین, شام میں صدر بشار اسد کی حمایت میں وسیع پیمانے پر مظاہرے ہوئے, اور مظاہروں میں لاکھوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کر کے اپنا پیغام دنیا والوں تک پہنچایا. مظاہروں میں عوام کی اتنی بڑی شرکت سے شام کے خلاف جاری مغرب کی سازشوں کو گہرا دھچکا لگا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
شام کے دارالحکومت دمشق میں بدھ کے روز مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے صدر بشار اسد کی حمایت میں مظاہرے کیے. مظاہرین نے شام میں امریکہ اور مغربی ممالک کی سازشوں کی مذمت کی. رپورٹ کے مطابق یہ شام میں بدامنی شروع ہونے کے بعد سے بشار اسد کی حمایت میں ہونے والا سب سے بڑا مظاہرہ ہے. वाज़ह है कि शाम में अग़यार के इशारों पर होने वाली बदमनी के बाद से शाम के अवाम अब तक कई बार अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के हक में और अग़यार की मुखालिफत में मुजाहरे कर चुके हैं। शाम के सदर के हक में अवाम का ये अज़ीम शान मुजाहरा एक तरह से बशार असद के हक में रेफरेंडम की हैसियत रखता है, जिसने पहले से कहीं ज्यादा बशार असद की पोजिशन मजबूत कर दी है। शाम में मार्च के महीने से बदमनी का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक फौज से है। ऐसे आलम में कि जब मुखालिफीन फौज को आवाम के कत्ल में मुलव्वस करार दे रहे हैं, शामी हुकूमत मजबूत शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर आवाम के कत्ल में दहशतगर्द गिरोहों, बलवाइयों, तखरीबी अनासिर और गैर मुल्की एजेंटों को मुलव्वस करार दे रही है। ये ऐसे वक्त में है कि शाम के आवाम ने गुज़श्ता महीनों पुरअमन मुजाहरा करके सियासी और माशी असलाहत का मुतालबा किया है। शामी हुकाम की जानिब से बतदरीज सियासी और माशी असलाहत पर अमल दरामद के बावजूद बैरूनी अनासिर की ईमा पर बाज मुसल्ला गिरोहों ने मुजाहिरीन की सफों में शामिल होकर मुल्क के बाद शहरों को पुरतशद्दुद मुजाहरों के मैदान में तब्दील कर दिया है। मशरक वस्ता के हालात पर अमरीका की मुदाखलत पसंदाना नजर और अरब ममालिक में रुनुमा होने वाली तब्दीलियों के सिलसिले में वाशिंगटन के दोहरे मेयारों ने इस इम्कान को मजबूत किया है कि शाम में होने वाली बदमनी का बड़ा हिस्सा अमरीकी साजिशों का नतीजा है, जो उसने सहूनी हुकूमत की मदद और तलबीब वाशिंगटन साजिश के मुश्तरक महवर को मजबूत बनाने के लिए तैयार की है। बहरहाल शाम के अवाम इस नुक्ते से बखूबी वाकिफ हैं कि उनके मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की साजिशें हो रही हैं। इन हालात में शाम के अवाम ने साबित कर दिया है कि उनके मुल्क के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होंगी और वो मुल्क में सियासी और माशी असलाहत के प्रोग्राम और उस पर अमल दरामद करने वाले हुक्मरानों के साथ हैं। मैदान अमल में अवाम की मौजूदगी शाम की हुकूमत और अवाम के दरमियान तामीरी तआवुन और साजगार ताल्लुकात की अक्कासी करती है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि शाम के अवाम और हुकूमत के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात का जारी रहना शाम के दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने के लिए काफी है।
और नाज़रीन अब लीबिया। लीबिया में अहम तरीन वाकयात रूनुमा हुए हैं। कर्नल कज़ाफी को कत्ल कर दिया गया है और खबरें हैं कज़ाफी के कई बेटे भी मारे गए हैं। इसके साथ ही लीबिया पर पूरी तरह से इनकलाबियों का कब्जा हो गया है। कज़ाफी का कत्ल अपने आप में एक बहुत बड़ा वाकया है। इस वाकये के बाद लीबिया में किस तरह के हालात हैं और आइंदा दरपेश होंगे और कौन सी ताकतें हैं जो इस मुल्क में जोर आजमाई कर रही हैं, यहां पर उबूरी काउंसिल का कितना अहम किरदार है और उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, हम इस तरह के पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है सियासी उमूर के माहिर जनाब अब्बास अली सईदी साहब को। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, दिल्ली से हमारे साथ होंगे सियासी उमूर के माहिर जनाब मोहम्मद अहमद काजमी साहब। मैं सवाल शुरू करता हूं जनाब मोहम्मद अहमद काजमी साहब से। काजमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मोहम्मद अहमद काजमी साहब, मैं सबसे पहला सवाल यही करना चाहूंगा कि कज़ाफी के कत्ल के वाकये पर आप क्या तबसरा करते हैं, इस वाकये को आप किस नजर से देखते हैं?
लीबिया के आमिर तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के कत्ल के बाद जो सूरत हाल सामने आई है वो बिल्कुल उसी तरह की है जैसे सद्दाम हुसैन को तिक्रीत के नजदीक गिरफ्तार किया गया था और इसकी तवक्को थी कि वो सिर्त में ही कहीं जरूर मिलेगा और बिल्कुल उसी तरह के हालात जिस तरह से सद्दाम को सिर्फ तिक्रीत के पास पाया गया था एक फार्म हाउस पर बिल्कुल गैर मामूली हालात में, बिल्कुल ऐसे ही हालात में मुअम्मर गद्दाफी भी मिले हैं। और ये इम्कान था कि जो मुखालिफीन हैं वो शायद उसको ना छोड़ेंगे क्योंकि मजालिम इतने ज्यादा थे अवाम पर और इन मुखालिफीन पर के उसको शायद मुकामी कोई भी शहरी उसको जिंदा ना छोड़ता। इराक की सूरत हाल मुख्तलिफ थी चूंकि अमरीकी फौजियों ने उसको गिरफ्तार किया था और एक कानूनी तरीके से پھانسی تک اس کو پہنچایا گیا، لیکن معمر قذافی کی صورتحال مختلف تھی، اور میں سمجھتا ہوں کسی بھی عامر شہنشاہ کا آخر بالکل اسی طرح سے ہمیں توقع تھی کہ اس طرح کا ہوگا.
جی عباس علی سیدی صاحب، معمر قذافی کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ترابلس سے بھاگنے کے بعد سرت میں آ گیا اور سرت میں آخر تک موجود رہا. بیچ بیچ میں ایسی خبریں آئیں کہ کسی اور ملک میں چلا گیا ہے قذافی، ایک پورے کارواں کے ساتھ گیا ہے، اتنی گاڑیاں تھیں اس طرح کی، لیکن بہرحال وہ سرت میں موجود رہا. سرت میں موجود رہنے کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا دوسرے ملکوں نے اسے قبول نہیں کیا، یا کہ اس کو یہ توقع تھی کہ یہاں رہ کے وہ ایک لمبی لڑائی لڑ سکتا ہے؟
سلام عرض کرتا ہوں اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں جو جہاں کہیں بھی ہوں، اور قذافی نے جو ہے وہ سرت میں رہنا کیوں پسند کیا، اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا وطن تھا اور وہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس پیسے کے سہارے وہ کرائے کی فوج مہیا کر سکے گا. اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، صدام حسین بھی جو ہے وہ اپنے ہی وطن میں ہلاک کیا گیا. یہ بات کہ جو ہے وہ قذافی دوسرے ملکوں میں اس نے کیوں پناہ نہیں لی، اس کا راز یہ ہے کہ جب عامروں کے مفادات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جب ان کے مفادات باقی رہتے ہیں تو سب ان کو چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہیں، کیونکہ ڈکٹیٹروں کی حکومت پیسوں پہ اور طاقت کے بل پہ موجود رہتی ہے. لہذا قذافی کے آخری دنوں میں بھی سب لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہ رہا، اور یہ ہر ڈکٹیٹر کا سر انجام ہوتا ہے، اور کسی نے اس کو پناہ نہیں دی. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ظالم و جابر عامروں اور ڈکٹیٹروں کا انجام یہی ہوتا ہے جو صدام حسین اور لیبیا کے ڈکٹیٹر معمر قذافی کا ہوا ہے. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیبیا میں جو کچھ ہوا ہے وہ ڈکٹیٹروں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے.
محمد احمد قاضی صاحب، ہم لیبیا میں معمر قذافی کی حکومت کو اگر دیکھیں تو یہ 42 سال قبل حکومت قائم ہوئی، اور اس وقت معمر قذافی ایک انقلابی لیڈر کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آیا اور اسے حمایت بھی حاصل رہی، حتیٰ اسلامی ممالک میں عوام کی حمایت رہی اور بڑی مقبولیت ایک زمانے میں تھی. لیکن یہی قذافی رفتہ رفتہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی نظروں سے گرتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ پورے ملک نے اس کے خلاف بغاوت کر دی. آپ ایک اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ ایک نظر اگر ڈالیں اس حکومت کا، اگر جائزہ لیں جو 42 سال پر محیط ہے.
معمر قذافی کی 42 سالہ حکومت کے دوران جس طرح سے اس کا پروجیکشن ہوا، میڈیا میں پروجیکشن ہوا، اس میڈیا کے پروجیکشن کی وجہ سے عوام میں اس کی مقبولیت ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی عوام کی خدمت کی ہو یا عوام کی زندگی کو بہتر کرنے کی کوئی کوشش کی ہو. میں نے لیبیا کے 3 سفر کیے ہیں 2000 اور 2003 کے درمیان، ایک بین الاقوامی کانفرنس میں اور ایک بار سرت میں ہی ایک ڈیلیگیشن میں میں شریک تھا ہندوستان سے. تو میں نے دیکھا ہے جس طرح سے وہاں لوگوں کے درمیان معمر قذافی اور ان کے خاندان کے افراد کا خوف لوگوں میں تھا، وہ بالکل غیر معمولی تھا. بالکل جس طرح سے صدام حسین نے اپنے آبائی وطن تکریت میں لوگوں کو غیر معمولی سہولیات دی تھیں، بالکل اسی طرح سے سرت کے عوام کو بھی قذافی نے غیر معمولی سہولیات دی ہوئی تھیں، اور وہ وہاں شاید اس کو اپنی سپورٹ کی امید تھی. تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ عوامی مقبولیت اس کو کبھی نہیں ملی، صرف یہ کہ اس کا میڈیا میں پروجیکشن اس قسم کا کیا گیا تھا، اور میڈیا میں پروجیکشن کرنے والے یہی ملک تھے جو آج اس کے خلاف ہیں، اور عام لوگ محض اخبارات پڑھ کر کے یا ٹیلی ویژن دیکھ کر کے اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسا اس نے کام نہیں کیا جس سے خود لیبیا کی عوام یا دوسرے ملکوں میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کی کوئی حمایت کی ہو، بلکہ سعودی عرب سے اس کا ٹکراؤ سب کے سامنے تھا، اور جو امریکہ سے دشمنی کے بہانے سے اپنے آپ کو گوریلا لیڈر کے طور پر اور مظلوم لیڈر کے طور پر اس نے پیش کیا، وہ محض میڈیا پروپیگنڈا کے لیے تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام اس کو پسند نہیں کرتی تھی. میں نے خود طرابلس میں لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ قذافی اپنے آپ کو پورے افریقہ کا لیڈر بنا کر پیش کر رہے ہیں، جبکہ خود لیبیا کے لوگ، سرکاری ملازمین، کم آمدنی اور مہنگائی کی پریشانی کی بنا پر پریشان ہیں، اور یہ ملک کا سرمایہ دوسرے ملکوں پر خرچ کرنے میں مصروف ہے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بین الاقوامی سطح پر اور خاص طور پر افریقہ کی سطح پر اپنے آپ کو تنہا لیڈر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں.
جی عباس علی سیدی صاحب، محمد قذافی کی ایک تاریخ مغربی ممالک کی مخالفت کی رہی ہے. ایک زمانہ وہ رہا ہے کہ محمد قذافی نے سامراج کے خلاف نعرے بلند کیے، لیکن پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہی قذافی انہی مغربی ممالک کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور ایٹمی پلانٹ کس انداز سے اٹھا کے حوالے کر دیتا ہے. آپ کا تبصرہ اس پہ کیا ہے؟
آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب دنیا میں دو سپر پاور تھے، ایک کمیونسٹ سپر پاور تھا اور دوسرا امریکہ کا سپر پاور تھا، تو بے وجوہ قذافی نے جو ہے وہ سوویت کیمپ میں جانا پسند کیا، اور اس نے ایک گرین بک یا کتاب سبز بھی لکھی جس میں اس نے سوشلزم کے نظریات کو پسند کیا، اور سوشلزم کے نظریات کی اساس پر اپنے نظریات پیش کیے. لیکن سابق سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد قذافی کی حکومت کو کوئی پناہ گاہ حاصل نہیں تھی. عوام تو اسے پسند نہیں کرتے تھے، عوام کے درمیان تو اسے کسی طرح کی حمایت حاصل نہیں تھی، لہذا اس نے اپنی حمایت کے لیے اور اپنے لیے پناہ گاہ ڈھونڈنے کے لیے اس نے امریکہ کی طرف رجحان پیدا کیا، اور لاکربی کے واقعے کے بعد بھی اس نے یہ دیکھا کہ اگر وہ مغرب کی آغوش میں نہیں جائے گا تو پھر اسے پناہ نہیں ملے گی، اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اس نے اپنے لیے ایک طرح سے نیشنلزم کا سہارا لیا، اور نیشنلزم کا سہارا لینے کے بعد وہ امریکہ کی طرف اس کا رجحان پیدا ہوتا گیا، اور وہ مغربی حکومتوں کے دامن تھامنے لگا. لیکن مغربی حکومتوں نے دیکھا کہ اب قذافی کے جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ نزدیک آ چکی ہے اور اب اس کو ہٹانا چاہیے، لہذا مغربی ممالک اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ قذافی کا اب ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں رہے گا، لہذا انہوں نے قذافی کے خلاف کاروائیاں کرنی شروع کی. اسی بنا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے پینوشے یا جس طرح سے ہٹلر یا جس طرح سے جو ہے وہ دیگر حکام کو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو مغرب نے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا تھا, اسی طرح سے قذافی کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے دیگر نیٹو الائز نے مل کے جو ہے وہ قذافی کے خلاف کاروائیاں کرنا شروع کی, اور غرب چون مغرب چونکہ قذافی کو ہٹانا چاہتا تھا.
محمد احمد قاضمی صاحب, لیبیا میں قذافی کے مارے جانے کے بعد اب جو نئی صورتحال ہے, اور اس میں ملک کے جو انقلابی رہنما ہیں یا عبوری کونسل کے شکل میں ایک ہمارے سامنے کے ادارہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے سامنے کس طرح کے مسائل درپیش ہوں گے؟
جو عبوری کونسل ہے اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی پسند کی حکومت آگے قائم کر سکے, اور جو مغربی حکمراں ہیں نیٹو کے ممالک ہیں وہ جنہوں نے قذافی کی حکومت کو ختم کرنے میں ان کی مدد کی ہے ان کے ساتھ بھی وہ تال میل بنا سکیں. اب تک عبوری کونسل نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ آئندہ لیبیا کے آئین کی اساس اور بنیاد وہ اسلام اور شریعت ہوگی. اس سے مغربی ممالک پریشان ہیں, اور ابھی ان کی طرف سے کوئی خاص رد عمل اس قسم کا نہیں آیا کہ انہوں نے عبوری کونسل کی اس رائے کو صحیح یا درست قرار دیا ہو. جو مغربی ممالک ہیں نیٹو ممالک ہیں ان کا مقصد لیبیا کے تیل پر قبضہ کرنا, اور چونکہ یہ دفاعی طور پر اور میڈیٹرینین پر اسرائیل کے بہت نزدیک ملک ہے, اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ اسلامی ملک یا اسلامی بنیاد پر قائم ملک بنے. ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اس کو نام نہاد سیکولر یا ایسا ملک اور ایسی حکومت وہاں بنے جس میں مغربی ممالک کی پالیسیز کو بھی قبول کیا جا سکے. اب عبوری کونسل کے لیے یہ ایک بہت ہی امتحان کی گھڑی ہے کہ وہ وقتی طور پر مغربی ممالک کو بھی مطمئن رکھ سکیں اور عوامی جذبات کو بھی سامنے رکھ سکیں. مجھے اس کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ لیبیا کی صورتحال اور عراق کی صورتحال کو اگر تجزیہ کیا جائے تو عراق میں بہرحال کچھ ایک اکثریت نے ایک خاص نہج اور ایک راستے پر حکومت کو چلنے کے لیے ایک طرح سے راستہ دکھایا, لیکن لیبیا میں ایسا نظر نہیں آتا, اور وہاں اس بات کا خطرہ ہے کہ مغربی ممالک وہاں اپنا اثر زیادہ رکھ سکیں گے. لیکن عوام اس کو پسند کریں گے, وہاں کوئی جمہوری حکومت قائم ہو پائے گی, کتنے ٹائم میں کتنا وقت لے گی یہ جمہوری حکومت قائم ہونے میں, یہ بہرحال ابھی دیکھنا باقی ہے.
عباس علی سیدی صاحب, لیبیا میں ظاہر ہے اب آمرانہ نظام ختم ہو چکا ہے, ڈکٹیٹرشپ باقی نہیں ہے. اب جو امید کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کوئی ایسی حکومت قائم ہوگی جس میں عوام کو نمائندگی ملے گی, یعنی عوامی مفادات کو مد نظر رکھا جائے گا. ایسے میں یہ ملک اور یہ حکومت مغربی ممالک سے کس طرح تال میل بیٹھا سکتے ہیں, جبکہ مغربی ممالک کے عزائم ان کے مقاصد ظاہر ہے کہ وہ برابری کے تعلقات والے تو نہیں ہیں, ملک کے استحصال کے ہیں, ملک کے ثروت کو لوٹنے کے ہیں. یہ تال میل کیسے ہوگی؟
آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے کہ قذافی کی ہلاکت سے لیبیا میں جو ہے وہ بنیادی تبدیلیاں آ چکی ہیں، لیکن اگر ہم یہ توقع رکھنا چاہیں کہ لیبیا میں 100% ڈیموکریٹک حکومت برسر کار آئے گی تو یہ توقع جو ہے وہ بہت زیادہ توقع ہے. آپ اگر دیکھیں کہ لیبیا میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اور ڈیموکریٹک میڈیا وجود میں آئے تو اس کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے. اب لیبینز کو جو ہے وہ ڈیموکریسی کے بنیادی اصولوں پر کام کرنا ہوگا اور ان کو جو ہے وہ ڈیموکریسی کو اپنانا ہوگا، لیکن یہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ لیبیا کے اندر جو اس وقت حکمراں ڈھانچہ ہے جس کے ہاتھ میں امور ملک ہیں وہ در حقیقت عوام سے نکلی ہوئی کوئی کونسل نہیں ہے، اس کے نیٹو اور مغربی ممالک سے جو ہیں وہ اچھے تعلقات ہیں اور نیٹو سے ایک زمانے سے اس کے بات چیت اور مذاکرات ہوتے رہے ہیں. بنابر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عوامی حکومت کا آنا وہ اس کو ٹائم لگے گا اس میں، اور یہ جو لیبیا کے دھڑے ہیں ان میں خود اچھا خاصا اختلاف پایا جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان لوگوں کو کافی حد تک جو ہے وہ ڈیموکریسی کی پریکٹس کرنی پڑے گی، اور جیسا کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آئندہ ایک سال کے اندر جو ہے لیبیا میں منتخب پارلیمنٹ اور منتخب حکومت برسر کار آئے گی اور آئیڈیل ڈیموکریٹک حکومت کے لیے بہت سے کام کرنے پڑیں گے. دیکھیں آپ، لیبیا میں قبائلی نظام موجود ہے، لہذا ڈیموکریسی کے لیے جو ہے وہ کافی محنت کرنی پڑے گی اور کافی ان لوگوں کو جیسے کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی کی پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کی عادت کرنی پڑے گی، تبھی ہو سکتا ہے کہ لیبیا میں جو ہے وہ جمہوریت آئے اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز وجود میں آئیں. اور ظاہر سی بات ہے یہ حکومت جو آئے گی وہ وابستہ ہوگی اور مغرب کو بھی جو ہے وہ جمہوریت کی کوئی فکر نہیں ہے.
محمد احمد قادری صاحب،
جناب
اب ظاہر ہے عبوری کونسل ہے، عبوری کونسل کے سامنے ذمہ داریاں ہیں. یہ کونسل مغربی ممالک کا بھی سامنا کر رہی ہے، مغربی ممالک کی اپنی پالیسیاں ہیں اور اس کے ساتھ یہ ممالک یہاں پر موجود ہیں. صورتحال آپ کو کیا لگتا ہے بھئی؟ عوام اس وقت بیدار ہو چکے ہیں اور عوام نے ظلم کے خلاف آواز بلند کر دی ہے، اور اس طرح سے بلند کر دی ہے کہ ایک لمبی انہوں نے لڑائی لڑی اور آخر کار ایک محاذ سر کر لیا. عوام میں آنے والی یہ بیداری اور ان میں پیدا ہونے والا یہ جذبہ کیا اتنا قوی ہے کہ ملک کو اب آگے کسی اور نہج پہ لے جا سکے؟
بے شک عوام میں بیداری آئی ہے اور ان کی بھی خواہش دوسرے ملکوں کی طرح سے جمہوری نظام قائم کرنے کی ہے، اور اس کوشش کے تحت وہ ایسا ضرور کرنا چاہیں گے کہ ایسی حکومت بنے کہ عوامی نمائندہ حکومت ہو. لیکن جیسا کہ میرے ساتھی نے اسٹوڈیو سے کہا کہ وقت لگے گا، انہیں ابھی جمہوری نظام کی عادت نہیں ہے، وقت لگے گا، تو اس کے امکان ہیں. لیکن عام طور پر، موٹے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عوام جمہوری نظام کے خواہاں ہیں. ابھی ان کو وہاں کا جو میڈیا ہے وہ کس طرح سے آنے والے حالات کو پیش کرتا ہے، یا خود یہ عبوری کونسل میڈیا کو آزادی دیتی ہے یا نہیں، یا میڈیا کو امریکہ اور نیٹو ممالک کے مشورے کے مطابق چلاتی ہے، اس پر بھی بہت کچھ منحصر ہوگا. اب یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ مثلا الجزیرہ ٹیلی ویژن یا دوسرے جو عرب ممالک کے ٹیلی ویژن ہیں جو لیبیا میں دیکھے جاتے ہیں، ان کی پالیسی کیا رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسی وہی ہوگی جو امریکہ اور نیٹو ممالک کی ہے، اور بہرحال ملک کے اندر حالات سب سے پہلی تو ترجیح وہاں کی عوام کی امن برقرار کرنے کی ہوگی. وہاں وہ چاہیں گے کہ ان کو روزمرہ کی زندگی کی ضروریات مہیا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ وقت وہ انتظار ضرور کریں گے عبوری کونسل کے فیصلوں سے متعلق، اور وہ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. لیکن دو باتیں بنیادی ہیں کہ وہ اسلام کی بنیاد پر حکومت چاہتے ہیں اور جمہوری نظام چاہتے ہیں. ان کے سامنے ایران کی حکومت نمونے کے طور پر ہے، لیکن وہاں چونکہ لیڈرشپ اتنی مضبوط نہیں ہے لیبیا میں، اور عوام کے درمیان یہ جو لیڈر اس وقت سامنے آئے ہیں ان کی کوئی بہت خاص امیج اور شبیہ اس طرح سے نہیں ہے عوامی جس طرح سے ایران کی لیڈرشپ کی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا وقت لگے گا اور عوام اس بات کا انتظار کرے گی کہ عبوری کونسل حکومت کس قسم کی قائم کرتی ہے.
جی عباس علی سیدی صاحب، ایک اہم مسئلہ لیبیا میں اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلحہ بڑے پیمانے پہ ملک بھر میں پھیل چکا ہے، عوام کے پاس ہے، لوگوں کے پاس ہے، لوگ جنگ میں شامل تھے. اس سے نپٹنے کی کیا ممکنہ صورت ہو سکتی ہے اس مشکل کو حل کرنے کی؟
خدمت میں بہت تشکیل ہے،
جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیبیا میں عبوری کونسل ہے، عبوری کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسا محکمہ بنائے جو سارے ملک سے، سارے عوام کے ہاتھوں سے ہتھیار لے لیں، اور یہ بہتر ہے کہ جو پہلے سے ایک سیکیورٹی سٹرکچر بنا ہوا تھا اس سٹرکچر کو مکمل طور سے نہ توڑے، اور اس سسٹم کے تحت سیکیورٹی انتظامات کرے اور ہتھیاروں کی جمع آوری کرے، کیونکہ اگر ملک میں سیکیورٹی سسٹم یا سیکیورٹی نیٹ ورک نہ ہوگا تو داخلی جنگ کا خطرہ پیش آ سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. یہ تو درست ہے کہ قذافی کے مارے جانے کے ساتھ ہی لیبیا کے انقلابیوں نے ایک بہت اہم مرحلہ سر کر لیا ہے، لیکن ابھی ان کے سامنے جو دیگر مراحل ہیں وہ انتہائی اہم اور مشکل مراحل ہیں جن کو بہت ہی سوجھ بوجھ اور دانشمندی کے ساتھ حل کرنا ہوگا اور سر کرنا ہوگا. ان میں اسلحے کو جمع کرنے کا مسئلہ ہے جو ملک بھر میں پھیل چکا ہے تاکہ ملک میں امن و امان قائم ہو سکے. قبائل میں ہم آہنگی قائم کرنے کا مسئلہ ہے. حکومت ایسی تشکیل دینے کا مسئلہ ہے کہ جو ملک کو سنبھال سکے اور جمہوری راستے پر لے جا سکے. اس پورے مسئلے میں ایک چیز جو امید کا باعث ہے اور جس سے امید لگائی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ لیبیا کے عوام بھی جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہ اسلامی بیداری کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب یہ اسلامی بیداری ہے تو ان کے سامنے ایک ضابطہ حیات بھی ہے، اور اسلامی بیداری اگر ہے تو ان کو آپس میں جوڑنے والا ایک سلسلہ بھی ہے جو سب کو متحد کر سکتا ہے اور ایک جا کر سکتا ہے. امید کرتے ہیں کہ لیبیا کے عوام اسی طرح جیسے انہوں نے اب یہ کامیابی حاصل کی آئندہ بھی کامیابی حاصل کریں گے اور ملک کو اس منزل تک پہنچائیں گے جہاں اسے پہنچنا چاہیے. ناظرین اسی کے ساتھ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، خدا حافظ.